الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم من تبليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كله ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فرمائے ایمان والوں کو مومنین کو تو انتظار ہوتا ہے کہ کوئی اور وحی آئے ہر وحی انعامات باری لاتی ہے انوارات و تجلیات لاتی ہے برکات لاتی ہے عمل کی راہیں کھلتی ہیں ہر وحی میں کسی نہ کسی عمل کا حکم ہوتا ہے جو قرب الہی کا سبب بنتا ہے تو ایمان والوں کو تو انتظار رہتا ہے کہ اللہ کریم کو اور بھی نئی سورت نازل فرمائیں تاکہ اس پر عمل کی توفیق نصیب ہو اور اس سے برکات حاصل کی جائیں تو مومنین کی تو تمنا ہوتی ہے آرزو ہوتی ہے دعا ہوتی ہے امید کرتے ہیں لیکن جب کوئی فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ جب کوئی ایسی صاف صاف معنوں والی مضبوط سورت نازل ہوتی ہے وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ اور اس میں جہاد کا حکم آ جاتا ہے قرآن کریم کی ساری آیات تین طرح پر تقسیم ہیں اکثر تعداد آیات محکمہ کی ہے جو جب سے نازل ہوئی تب سے قیامت تک اپنی اصل صورت میں موجود ہیں جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اسی آئے محکمہ میں وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ جہاد بھی انہی آیات میں ہے جو محکمہ ہیں جن میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہوتی دوسری آیات وہ ہیں جو تعداد میں بہت کم ہیں جو منسوخ ہوئیں پھر ان کی جگہ کوئی نئی آیت آگئی تو وہ از قسمیں منسوخ اور ناسخ ہیں جو نئی آیت آتی ہے اسے ناسخ کہتے ہیں جو پہلے تھی وہ منسوخ ہو گئی تیسری چند آیات ہیں جنہیں متشابہات کہتے ہیں جن کے معنی سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے اور ان وہ کلام الہی ہیں ان کی تلاوت ان پر ایمان اتنا ہی ضروری ہے جتنا باقی قرآن پر متشابہات وہ آیات ہیں جن میں کہ مثلا ید اللہ اللہ کا ہاتھ، ید اللہ فو قیدیم ان پر، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. اب یہ تشریح کرنا کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے یہ ممکن نہیں. اس لیے علماء یہاں معنی بعید مراد لیتے ہیں، یعنی کسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا جائے تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ اس کی پوری مدد ہے، اس کی تائید کرتا ہے. تو ید اللہ فوق ایدیہم کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کریم کی پوری مدد ان کے ساتھ ہے. انہیں آیات متشابہات کہتے ہیں. یہ جیسے الف لام میم عین سین قاف، یہ حروف مقطعات ہیں. اور چند آیات کچھ ایسی ہیں جو آیت منسوخ ہو گئی اس کا حکم باقی ہے، جیسے رجم کی آیت تھی وہ آیت منسوخ ہو گئی لیکن رجم کا حکم باقی رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر عمل فرمایا، خلفاء راشدین نے بھی اس پر عمل فرمایا. کچھ آیات ایسی تھیں جو منسوخ ہوئیں ان کا حکم بھی منسوخ ہو گیا، ان کی جگہ نئی آیت آ گئی، نیا حکم آ گیا. تو احکام صورتحال کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں. وہ ناسخ و منسوخ ہو گئی، متشابہات تھوڑی ہیں، ناسخ و منسوخ بھی بہت تھوڑی ہیں، چند آیات ہیں. باقی سارا قرآن آیات محکمات میں سے ہے، جو مضبوط، جن کے صاف معنی واضح ہیں، جن کا مفہوم ہر کوئی سمجھ سکتا ہے اور جن پر عمل ہمیشہ ہوتا ہے. تو جب کوئی سورہ محکمہ نازل ہوتی ہے وہ ذکر فی القتال، تو اس میں جہاد کا حکم آ جاتا ہے. اب جہاد کی آیات آیات محکمات میں سے ہیں، یعنی نزول آیت سے لے کر قیامت تک یہ حکم قائم و دائم ہے اور اس پر عمل ہوتا رہے گا. اس کی تعبیرات اور تشریحات میں لوگوں نے دھوکے کھائے ہیں. جہاد فساد کی ضد ہے. اسلامی جہاد یہ ہے کہ جہاں فساد ہے اسے ختم کرنے کے لیے، روکنے کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے وہ جہاد ہے. اگر وہ زبانی سمجھانے سے رک جائے تو وہ زبانی سمجھانا جہاد ہے. اگر مقابلے کے لیے تلوار اٹھانا پڑے تو تب تک جنگ ہوگی جب تک وہ برائی رک نہیں جاتی، لوگ اس سے باز آ جائیں گے، امن ہو جائے گا، تو جہاد کی ضرورت باقی نہیں رہے. تو جہاد کا مطلب فساد نہیں ہے، فساد کی ضد ہے جہاد. امن قائم کرنا، زیادتی کو، ظلم کو روکنا، برائی کو روکنے کا نام جہاد ہے. اور حدیث مبارکہ کا مفہوم دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو جہاد اصغر کہا ہے. یہ چھوٹا جہاد ہے، کسی وقت ہوتی ہے، کبھی ہوتی ہے. کتنے فوجی ہیں جو فوج میں عمر گزار کے پینشن آ گئے اور ان کی زندگی میں لڑائی نہیں ہوئی، تیاری کرتے رہے، ٹریننگ کرتے رہے، ہتھیار چلاتے رہے، جنگ نہیں ہوئی. یہ کبھی ہوتی، سے جہاد چھوٹا جہاد کہا گیا. لیکن اپنے آپ کو برائی سے روکنا، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روکنا، یہ لمحے لمحے کی اور ساری زندگی کی بات ہے. تو اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر قرار دیا. اب جہاد صرف یہ نہیں ہے کہ بندوق لے کر بھاگ پڑے، جہاد اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے. اور برائی کو برا بندہ کیا مٹائے گا؟ جو خود برا ہے وہ تو برائی کا سبب بنتا ہے، اس کی وجہ بنتا ہے. اپنی اصلاح پہلے کرے. تو جب جہاد کی بات آتی ہے، رأیت الذین فی قلوبہم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت. جب جہاد کی بات آتی ہے تو جو لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی جو منافق ہیں، مکہ مکرمہ میں زندگی بڑی سخت تھی اور کلمہ پڑھنا گویا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا. دنیا بھر کی تکلیفیں مصیبتیں سارے کفر کی مخالفت دکھ تکلیف جان جانے کا اندیشہ سارے خطرات موجود تھے، وہاں منافق کوئی نہیں تھا۔ مدینہ منورہ میں ریاست اسلامی قائم ہو گئی تو ایک طبقہ کچھ لوگ ایسے بھی آ گئے جن کے دلوں میں ایمان تو نہیں تھا لیکن مسلمانوں سے اسلامی ریاست سے مفاد حاصل کرنے کے لیے بظاہر کلمہ پڑھ لیا، نمازیں پڑھتے تھے، سارا کام کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، انہیں منافق کہا گیا۔ تو فرمایا جب جہاد کی بات آتی ہے تو مومن اور منافق کا فرق سامنے آ جاتا ہے۔ مومن تو خوش ہوتا ہے، اسے پتہ ہے اگر جان بھی چلی گئی تو حیات دوام مل جائے گا، جان تو ویسے بھی جانی ہے، موت نے تو آنا ہے، زندگی نے ختم ہونا ہے، اور اگر جہاد میں شہادت نصیب ہو گئی تو حیات دوام مل جائے گی، وہ تو خوش ہوتے ہیں۔ منافقین کو فرمایا ایسی نظروں سے آپ کی طرف دیکھتے ہیں جیسے ان پر موت کی غشی تاری ہو، جس طرح عند الموت پھٹی پھٹی آنکھوں سے اور گھبرائی ہوئی نظروں سے کوئی دیکھتا ہے، پھر اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ طاعتم و قولم معروف، حالانکہ اللہ کی بارگاہ میں بہانے نہیں چلتے، اللہ کی بارگاہ میں تو ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے اطاعت کا۔ اطاعت الہی غیر مشروط ہوتی ہے، بلا چوں و چراں ہوتی ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہوتی کہ یہ ہو تو نماز پڑھوں گا، یہ نہ ہو تو نہیں پڑھوں گا۔ بعض لوگوں کا اب تو یہ رویہ بھی ہو گیا ہے کہ نماز فرض عین ہے اور بلا عذر شرعی کسی پہ معاف نہیں ہے، جب تک حواس قائم ہیں، ہوش قائم ہیں، وضو نہیں کر سکتا تیمم کرے، کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کر پڑے، بیٹھ نہیں سکتا لیٹ کر اشارے سے پڑے، لیکن چھوڑنے کی اجازت نہیں الا یہ کہ اس کا دماغ جواب دے جائے، پاگل ہو جائے یا دماغ بے ہوش ہو جائے یا مختل ہو جائے۔ تو اول تو ہم اہتمام نہیں کرتے، پڑھتے نہیں، اگر کوئی پڑھتا ہے چند روز تو پھر اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، اب دنیا میں ایسا ہونا چاہیے جیسا میں چاہتا ہوں، وہ جی میں نمازیں تو پڑھتا ہوں میری دکان نہیں چلتی، نمازیں تو پڑھتا ہوں تہجد بھی پڑھتا ہوں میرے بیٹے کو نوکری نہیں ملتی، نمازیں پڑھتا ہوں تہجد پڑھتا ہوں گھر والے بیمار ہو گئے۔ ارے بھائی نمازیں پڑھتے ہو تہجد پڑھتے ہو یہ تو تم پر اللہ کا احسان ہے، صحت بیماری روزگار رزق جوانی بڑھاپا زندگی موت یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، تمہاری نماز پڑھنے سے تم اللہ کی قائم مقام ہو جاؤ گے، اس کی کائنات چلانے لگ جاؤ گے، نماز پڑھ کر بندے بنو گے یا خدا بن جاؤ گے۔ عبادات مزید بندگی پیدا کرتی ہیں، اطاعت پیدا کرتی ہیں، اس سے عبادات سے آپ کائنات کے مالک تو نہیں بن جاتے۔ ایک بندے کی میل تھی کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں قرآن کریم سے جس سے ساری خواہشات پوری ہو جائیں۔ اب اندازہ کریں قرآن کریم بڑی دفعہ اس بات پہ بحث کرتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، خواہشات کی پیروی کرتے، اور اسے قرآن خواہشات کی عبادت دیتا ہے۔ یہ اپنی آرزوؤں اور اپنی خواہشات کی پوجا کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ یعنی قرآن خواہشات سے روک کر اطاعت الہی پہ لانا چاہتے ہیں، اور یہ قرآن کا وظیفہ پڑھ کے خواہشات پوری کرنی چاہتے ہیں۔ کمال ہے بھی، عجب مسلمانی ہے، عجیب سوچ ہے، عجب انداز ہے، اور یہ نقلی پیروں نے اور جعلی علماء نے یہ لوگوں کو سکھا دیا ہے, یہ آیت پڑھو تو وہ کام ہو جائے گا, وہ آیت پڑھو تو وہ کام ہو جائے گا, وہ آیت پڑھو تو وہ کام ہو جائے گا. وہ اگلے دن المرشد میں بھی کسی کا سوال تھا قرآن کی کون سی آیت کثرت سے پڑھنی چاہیے. میں نے کہا سورہ فاتحہ سے لے کر والناس, سارا ہی قرآن کثرت سے پڑھو, سارا اللہ کا کلام ہے. اور یہ آیات رہنمائی کرتی ہیں, اللہ کی پہچان بتاتی ہیں کہ اللہ کے ساتھ تمہارا ایمان کیسا ہونا چاہیے, اللہ کی اطاعت کن باتوں میں ہے, نافرمانی کن باتوں میں. تو یہ زندگی کی کتاب ہے جو اعمال متعین کرتی ہے, اطاعت بتاتی ہے, نافرمانی کی تعین کرتی ہے. یہ اس لیے تو نہیں ہے کہ ہماری خواہشات نفس پوری ہوتی رہے, یہ بھی امراض قلب میں سے ایک مرض ہے کہ آپ دین کو دنیا کا ذریعہ بنا لیں, قرآن آیات کو دنیاوی مقاصد کا ذریعہ بنا لیں. یہاں تو فرمایا ایک طریقہ چلتا ہے, طاعہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے, جو حکم اللہ کی طرف سے آئے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے, اس پر سر تسلیم خم میں بلا چوں چرا غیر مشروط طور پر, وقول معروف اور اچھی بات, اطاعت کرو اچھی بات کرو, اعتراض نہ کرو قرآن حکیم پر, اعتراض نہ کرو ارشادات نبوی پر, اعتراض نہ کرو احکامات الہی پر, خوبصورت بات کرو, سمجھنے کی کوشش کرو, اس کے مفہوم کو سمجھو, اور پھر پوری خوش دلی سے, پوری خشوع و خضوع سے اس پر عمل کی کوشش کرو. فرمایا یہ جب دل میں مرض ہوتا ہے تو جب احکام آتے ہیں, خصوصاً جب مشکل آ, جہاد کی بات آ گئی, جان دینے کی بات آ گئی, وقت نکالنے کی بات آ گئی, اخراجات کرنے کی بات آ گئی, تو ان پر وہ خاموشی طاری ہو جاتی ہے اور وہ ہیبت طاری ہو جاتی ہے جیسے موت کے وقت بندے پر ہوتی ہے, ان کی نظر مرنے والے کی طرح ہو جاتی ہے. فاولا لہم, ایسے لوگوں کے لیے صرف تباہی. اطاعت الہی سے جو گھبراتے ہیں, جی چراتے ہیں, وہ اپنے آپ کو تباہی کے گڑھے میں دھکیل رہے ہیں. یہاں جو بات چلتی ہے وہ طاعت و قول معروف, یہاں اطاعت اور خوبصورت بات. فیضا عزم الامر ولو صدق اللہ لکان خیرا لہم, جب فیصلہ ہو جاتا ہے, طے ہو جاتا ہے, جہاد کا فیصلہ ہو گیا کہ یہاں اب عملاً جہاد بالسیف کرنا پڑے گا, یہاں لڑنا پڑے گا اس برائی کو روکنے کے لیے, اس کے علاوہ اس کا کوئی طریقہ نہیں, یہ باتوں سے ماننے والے نہیں, یہ کوشش سے ماننے والے, انہیں روکنے کے لیے تلوار اٹھانا پڑے گی. جب طے ہو گیا تو اب یہ لوگ, جب انہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا, اب اسے سچ کرتے تو ٹھیک تھا نا, اللہ سے سچ بولتے. سچ کا مطلب یہ تھا کہ پھر منہ بیچوں چرا تھا, جب اللہ کو معبود مان لیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا, تو پھر کیوں چرا کی گنجائش کہاں, پھر بہانے کیوں تراشتے. بڑی عجیب بات ہے, عجیب عجیب ہماری کیفیات ہیں اور خیال ہیں. پرسوں ایک میل تھی مجھے کہ میں نماز تو پڑھتا ہوں, لذت نہیں آتی. میں نے کہا نماز کوئی بریانی یا پلاؤ نہیں ہے کہ کھا کر لذت آئے, نماز لذت کے لیے نہیں پڑھی جاتی, نماز اطاعت الہی کے لیے پڑھی جاتی. نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ فرض عین ہے اور اللہ کا حکم ہے اور بجا لانا ہے، ہر حال میں بجا لانا ہے. تو اس آیت کی کوئی سوچیں بھی عجیب ہو گئی ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ آج کے ہمارے خیالات ان منافقین سے بھی گئے گزرے ہیں. جب بات طے ہو گئی تو پھر اللہ سے سچ بولتے، صدق اللہ، جو وعدہ اللہ سے کیا تھا کہ تو ہی معبود برحق ہے تو پھر اس کی اطاعت کرتے بے چون چرا. جب دعویٰ کیا تھا کہ ہم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں تو پھر رسالت تو اطاعت کو چاہتی ہے، پھر بے چون چرا اطاعت کرتے، اپنی بات کو سچا کرتے. لکان خیر اللہم، اسی میں ان کی بھلائی تھی. حال سے تم ان طلئے تم منتف سے دو فلر دے و تقتے ہو اور ہم حکم. فرمایا اب ایسے لوگوں کو جن کی بات میں اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ بھی سچ نہیں ہے، زبانی کلمہ پڑھتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، اگر ایسے لوگوں کو دنیا میں حکومت مل جائے، ان طلئے تم، اگر یہ با اختیار ہو جائیں، تو سے دو فلر تو یہ زمین پر فساد پھیلائیں گے، تباہی پھیلے گی. وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور رشتوں کو توڑنے کا، قطع رحمی کا سبب بنیں گے. جب یہ لوگوں کو لوٹیں گے، عوام کے حقوق پر ڈاکہ ماریں گے، با اختیار ہوں گے، لوگوں کے حقوق چھینیں گے، تو یہ صرف لوگوں کے نہیں، یہ اپنوں کے بھی چھینیں گے، قطع رحمی بھی کریں گے، یہ کسی سے رعایت نہیں. اگر ایسے لوگوں کو جو زبانی کلمہ پڑھتے ہیں، عملاً اس کا اظہار جو ہے سچ ثابت نہیں کرتے، ان کا کردار یہ ثابت نہیں کرتا کہ جن کا کلمہ پر ایمان ہے، اگر ایسے لوگ با اختیار ہو جائیں تو روئے زمین پر فساد پھیلے گا اور قطع رحمی کا سبب. یہ اپنوں کو بھی لوٹیں گے، بیگانے تو بیگانے، تو ساری مخلوق، اس کا اثر نیچے آئے گا. پھر لوگ ایک دوسرے کو لوٹیں گے، بہن کا مال بھائی کھا جائیں گے، بھائیوں کا بھائی کھا جائیں گے، ایک دوسرے کو لوٹیں گے، ایک دوسرے کی قطع رحمی کریں گے. ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ آج کل اکثر ہمارا حال یہی ہے، ایسے لوگ حکمران ہوتے ہیں جو خود لوٹتے ہیں اور ماتحت لوٹتے رہتے ہیں. حاکم لوٹتا ہے تو اس کے کارندے بھی لوٹتے ہیں، وہ لوٹتے ہیں تو عام آدمی بھی لوٹ گھسوٹ میں شامل ہو جاتا ہے. اب ہمارے ہاں تو یہ برائی اس حد تک چلی گئی ہے کہ ایک آدمی جو تھوڑی سی سبزی رکھ کر ریڑھی پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ پیسے تازہ سبزی کے لے لوں، اسے کچھ پرانی اور باسی ملا کر دے دوں جتنا اس سے ہو سکتا ہے. ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے. یہ بات اوپر سے چلتی ہے، برائی کی جڑ اوپر ہوتی ہے. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ عام آدمی کو، پولیس کے سپاہی کو پکڑ لو، پٹواری کو پکڑ لو، چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پکڑ لو، ان پر مقدمے بنا دو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو پتے ہیں، شاخیں بھی نہیں ہیں، یہ تو پتے ہیں. پتے دو توڑ دو، دس نکل آئیں گے، شاخیں دو کاٹ دو، وہاں دس کونپنے اور پھونٹ آئے گی. اس سے تو کچھ نہیں ہوتا، جڑ کاٹو، اور جڑ اوپر ہوتی ہے. اللہ اوپر والوں کو ہدایت دے تو نیچے تک ہر چیز درست ہو جاتی ہے. تو فرمایا ایسے لوگوں کو جن میں نفاق، جو اپنے کلمے کو سچ ثابت نہیں کرتے، یہ معیار اللہ نے یہ بتایا کہ کلمہ تو پڑھتے ہیں، اسے اللہ کے سامنے سچ ثابت نہیں کرتے، یعنی عمل اس کے خلاف ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو جب حکومت ملتی ہے تو زمین پہ فساد پیدا کرتے ہیں، قطع رحمی کا سبب بنتے ہیں. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی. لعنت ضد ہے رحمت کی، لعنت کا مطلب ہے رحمت سے محرومی. یہ رحمت الہی سے محروم لوگ ہیں، فَأَسَمَّهُمْ، انہیں بہرا کر دیا ہے۔ کتنے بیان ہوتے ہیں، کتنا قرآن بیان ہوتا ہے، کتنی تفسیر بیان ہوتی ہے، کتنی حدیث بیان ہوتی ہے، کتنی اس کی شرح بیان ہوتی ہے، کتنی اذانیں ہوتی ہیں، کتنی دعوت اللہ ہوتی ہے، کتنی کتابیں چھپتی ہیں، کتنے رسالے چھپتے ہیں، کتنے اخباروں میں آتا ہے، کتنی باتیں ٹیلی ویژن پہ آتی ہیں، اتنی بے شمار، اتنا کام دین کا بھی ہوتا ہے کہ معاشرے میں ایک گونج ہوتی ہے، تبدیلی کوئی نہیں آتی، کردار نہیں بدلتے، اصلاح نہیں ہوتی۔ فرمایا اس لیے کہ انہیں سنائی نہیں دیتا، جو بات جس کی آواز تو سنائی دے لیکن وہ بات دل میں نہ اترے، اس پر بندہ عمل نہ کرے، تو قرآن کریم کہتا ہے یہ اس نے سنی ہی نہیں ہے، ایسی وجہ سے اس نے نہ سنی۔ تو فرمایا ان منافقت اور برائی کی وجہ سے اللہ ان کے کانوں کو بہرا کر دیتے، انہیں آوازیں تو سنائی دیتی ہیں، مفہوم سمجھ نہیں آتا۔ وہ عام ابصارهم، اور ان کی آنکھیں بھی اندھی ہو جاتی، انہیں عبرت بھی نہیں آتی۔ کم از کم دنیا میں نگاہ ڈالتے، اپنے ارد گرد دیکھتے، اپنے سے پہلے جو لوگ اقتدار میں تھے ان کا کردار، اس کے نتائج دیکھتے تو عبرت حاصل کرتے۔ انہیں نہ نظر آتا ہے نہ سنائی دیتا ہے۔ افلا یدبرون القرآن، کیا انہوں نے کبھی قرآن میں غور کیا ہے؟ کبھی آیات اور ان کے مفاہیم بیٹھ کر سوچے ہیں؟ کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ املا قلوب نفقالها، یا ان کے دلوں پر اللہ نے تالے لگا دیے، انہوں نے کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا۔ کھولتے ہیں تو دنیاوی کاموں کے لیے قرآن سے وظیفے تلاش کرتے ہیں، انہیں دین نظر نہیں آتا۔ ایک ایسی عجیب بات ہے کہ کتاب حیات ہے، زندگی کا پروگرام ہے، آخرت اور جنت کی ضمانت ہے، رضائے الہی کی ضمانت ہے، لقائے الہی کی ضمانت ہے، اللہ کی خوشنودی کی ضمانت ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے والی کتاب ہے، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامان رحمت میں وہ نہیں، یہ اس سے بھی اپنی دنیا تلاش کر رہے ہیں۔ افلا یتدبرون، کیا انہوں نے کبھی قرآن کے مفاہیم و معانی پر غور کیا ہے، تدبر کیا ہے، سوچا ہے بیٹھ کر؟ املا قلوب نفیا، ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدى، یہ ایسے لوگ کہ جب ہدا، سیدھا راستہ، ہدایت کا راستہ واضح ہو گیا، قرآن نے صاف صاف بتا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی بھی ارشاد فرما کر پوری تفسیر بیان کر دی، اور حیات طیبہ ساری قرآن پر عمل فرما کر عملی تعبیر بھی پیش کر دی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے عرض کیا تھا کہ آپ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے متعلق کچھ بتائیے، آپ کے اخلاق عالیہ کیسے تھے؟ انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، ان کے اخلاق عالی قرآن پڑھو تمہیں سمجھ آ جائے، جو کچھ قرآن کریم کہتا ہے وہی ان کے اخلاق عالیہ کی تعبیر ہے، تفسیر ہے۔ ان کا سارا دنیاوی حیات مبارکہ کا ہر لمحہ قرآن کی تعبیر و تشریح ہے۔ کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق عالیہ قرآن تھے۔ تو فرمایا جو اتنی واضح ہدایت آنے کے بعد بھی پھر جاتے ہیں، عمل نہیں کرتے، مانتے نہیں، الشیطان وسول لهم واملا لهم، شیطان نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا اور لمبی لمبی امیدیں دے، املا لهم، انہیں لمبی لمبی امیدیں دلا دی ہیں، یہ کرو گے تو اتنی دولت بڑھ جائے گی، یہ کرو گے تو اقتدار مل جائے گا، یہ کرو گے تو حکمران بن جاؤ گے. انہیں موت بھول جاتی ہے، آخرت بھول جاتی ہے، پہلے حکمرانوں کا انجام بھول جاتا ہے. اسی میں شیطان انہیں محو کر دیتے کہ یہ کرو تو اتنے دولت ہو جائے، یہ کرو تو اتنا اقتدار ہو جائے گا، یہ بھی لوٹ لو وہ بھی لوٹ لو. ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنوتیکم فی بعض الامر. دیکھو قرآن نے کیسی خوبصورت بات تلاش کر دی جو آج بھی واضح ہے، کہ پھر یہ ان لوگوں سے کہتے ہیں جنہیں قرآن پر ایمان تو کیا ہوتا، قرآن سے دلوں میں نفرت کرتے ہیں، کرہو، کراہت کرتے ہیں، قرآن کو اچھا نہیں سمجھتے. اس عہد میں علماء یہود تھے اور وہ کہا کرتے تھے کہ علم تو ہمارے پاس ہے، اے علم تو ہم ہیں، انقلاب کی بنیاد اہل علم پر ہوتی ہے، لوگوں کو سمجھانے والے اور لوگوں کو بتانے والے، ان کی رہنمائی کرنے والے، ان کو کسی کام پر آمادہ کرنے والے اہل علم ہوتے ہیں. ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایمان لا رہے ہیں یہ تو ان پڑھ جاہل غریب لوگ ہیں، تو یہ کیسے انقلاب لا سکتے ہیں، اسلام کیسے پھیل سکتا ہے جب ہم ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے. تو فرمایا یہ جو منافقین ہیں یہ ان لوگوں کے پاس بھی جاتے ہیں جو اسلام سے نفرت کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں سنتیکم فی بعض، کچھ باتیں تو ہم تمہاری مانیں گے، ساری اس لیے نہیں مان سکتے کہ پھر ہماری منافقت ظاہر نہ ہو جائے. ہمیں مسلمانوں کو بھی یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، بظاہر تو ہم ان کے ساتھ نماز روزہ کریں گے لیکن اندر اندر کچھ تمہاری بھی مانیں گے. پتہ ہے اس کا نیا نام آج کل کیا ہے؟ آج کل اس کا نام ہے اتحاد بین المذاہب. یہ پاکستان میں بھی اس کا چرچا ہو رہا ہے. بھئی سچ اور جھوٹ، حق اور باطل میں اتحاد کیسا ہوتا ہے؟ رات اور دن کا اتحاد کون سا ہے؟ آگ اور پانی کا اتحاد کیسا ہے؟ ایمان اور کفر میں کون سا اتحاد؟ اسلام کسی کو اپنے ماننے پر مجبور نہیں کرتا، دعوت اللہ دے کر آزاد کر دیتا ہے. کوئی ایمان لانا چاہے ٹھیک ہے، نہ لانا چاہے کفر پہ رہے، اس کے انسانی حقوق محفوظ رہیں گے، اس کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں مسلمانوں سے، اس کی جان مال آبرو محفوظ رہے، اور اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک اللہ کو ماننے والا اور ایک اللہ کی عظمت کا منکر ایک جگہ متحد ہو جائے؟ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا اور ایک نبوت کا منکر ایک جگہ متحد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وما یہ ویسا منافق ایسا ہی کرتے ہیں، جب ان کے پاس جاتے ہیں جن کے دلوں میں اسلام کے خلاف نفرت ہے تو انہیں کہتے ہیں کچھ باتیں تمہاری ہم مان لیں گے. جیسے ہم نے بھی بہت سی باتیں یہود و نصاریٰ کی مانی ہوئی ہیں، ہمارے حلیے، ہمارے لباس، ہماری معاشرت زیادہ انہی کی طرح کی ہے، کلمہ کو بھی چمٹے ہوئے ہیں، ادھر بھی کچھ نہ کچھ، انہیں بھی ناراض نہیں کرتے. تو جو کچھ اللہ نے نازل کیا سنتیکم فی بعض الامر، ہمیں ہماری مجبوری ہے اسلامی ریاست سے مفاد لینے ہیں، مسلمان کہلا کر زندہ رہنا ہے، تو ہمیں سارا ہم سے نہ چھڑواؤ، جو ظاہر ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اندر کچھ کچھ تمہاری بھی مانیں گے. واللہ یعلم اسرارہم، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ باتیں اللہ سے چھپی ہوئی ہیں، تو تم چھپ کر کرتے ہو، اللہ اسے بھی جانتے. پتا تو تب چلے گا کہ تم زندگی میں کیا کرتے رہے، جو لوگ بظاہر مسلمان بنے رہے، اور اندر سے ایمان نہ لائے اور کردار کافروں کا اور منافقین کا اپنائے رکھا، اس لیے کہ کفار میں ہماری عزت ہو، منافقین میں ہماری عزت ہو. فرمایا فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، پتہ تب چلے گا کیا حال ہوگا جب موت کے فرشتے آئیں گے. يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، وہ ان کے منہوں پر بھی ماریں گے اور ان کی دبر پر بھی ماریں گے، ڈھونگوں پر بھی ماریں گے. عِنْدَ الْمَوْتِ، منافق پٹ رہا ہوتا ہے، فرشتے روح قبض کرنے سے پہلے مار رہے ہوتے ہیں اس کے چہرے پر بھی، پشت پر بھی. فرمایا اس وقت پتہ چلے گا جب موت کے فرشتے آئیں گے، ان کے چہروں پہ بھی ماریں گے، ان کی پشتوں پہ بھی، ادبار پہ بھی ماریں گے. ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ، اس کا سبب کیا ہے؟ وہ آگے جا کر روح قبض کر کے برزخ میں جا کر تو چلو کسی کو مار پیٹ پڑی، انہیں تو دنیا میں ہی مار، یہیں سے مار پڑنا شروع ہو گئی، آگے کیا حال ہوگا؟ فرمایا اس لیے کہ انہوں نے وہ کام پسند تھے انہیں جو اللہ کی ناراضگی کے ہیں، اور جو اللہ کی رضا مندی کے ہیں وہ انہیں پسند نہیں تھے، وہ یہ کرنا نہیں چاہتے. اللہ کی رضا کو پانے کے لیے محنت نہیں کرتے تھے، بلکہ ان سے انہیں نفرت تھی، ایسے کاموں سے جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور جن باتوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں وہ بڑی یہ دل لگا کر کیا کرتے تھے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انہیں موت سے پہلے ہی سزا ملنی شروع ہو گئی. فآمالہم، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زندگی میں اگر انہوں نے کوئی نیکی بھی کی ہے تو وہ بھی ضائع ہو گئی، کیونکہ نیکی کی بنیاد ایمان ہے، ایمان نام اطاعت کا ہے، اطاعت گئی تو ایمان خطرے میں، ایمان گیا تو اعمال بھی گئے. تو انہوں نے اگر کوئی اتفاقاً نیک کام بھی کیا ہوگا فاحبت عام، تو ان کے وہ اعمال بھی اکارت گئے، وہ بھی کسی کام نہیں آئے گا. ام خسب الذین فی قلوب مرض لن یخرج اللہ ادغانہم، جن کے دلوں میں منافقت کا مرض ہے، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی برائیاں اور ان کا بغض اور ان کی عداوتیں اللہ ظاہر نہیں کرے گا؟ نہیں چھپ سکتی، جتنا بھی چھپ کر کرتے وہ ظاہر ہو جائیں گے. اللہ کا نظام ایسا ہے کہ یہ چیزیں تشت ازبان ہو جائیں گی، یہ سامنے آ جائیں گی. اللہ ان کی عداوتوں کو، یہ اللہ نے اسے یخرج اللہ ادغانہم، اللہ نے اسے اسلام سے دشمنی قرار دیا ہے. بظاہر تو مسلمان اور نیک بنے رہنا، اور اندر سے دین کے خلاف برائی پہ خوش ہونا، اور سمجھنا کہ کافروں میں میری عزت ہو، کافروں جیسا نظر آؤں، کافروں جیسی باتیں کروں، کافروں کو بھی خوش رکھوں. فرمایا وہ تو اسلام سے عداوت ہے، دشمنی ہے. پچھلے دنوں ایک عجیب نعرہ سنائی دیا تھا امریکہ کا، اور یہ تھا کہ یو آر اور فرینڈز اور اینیمی، یعنی یا تم ہمارے دوست ہو یا دشمن ہو، بس درمیان میں کوئی جگہ نہیں. اللہ کریم کی یہ شان ہے اور یہ اسی کو سزاوار ہے، یہ بندے کی شان نہیں ہے، یہ اللہ کی شان ہے. وہ کہتا ہے بندے یا تو میرا دوست ہے یا دشمن، اطاعت کرتا ہے تیرا ایمان خالص ہے تو تو میرا دوست ہے، تیرے ایمان اور عقیدے میں کھوٹ ہے، زبانی کہتا ہے دل سے مانتا نہیں، اس پر عمل نہیں کرتا تو تو دشمن. تو کیا یہ تمہاری عداوتیں، تمہاری دشمنیاں اللہ ظاہر نہیں کر رکھا؟ یہ تو دنیا میں بھی ظاہر ہو جائیں گی. ولو شاء اللہ ہو لاریناکہم ولا عرفتہم بسیماہم، اور اگر اللہ چاہتے تو ایک ایک منافق آپ کو دکھا دیتے اور آپ انہیں ان کے چہروں سے پہچانتے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ ارادہ الہی جو ہوتا ہے اس کی تکمیل ہو جاتی ہے. اذا اراد الشین تو قال کن فیکون, جب اللہ کسی چیز کا ارادہ فرما حکم دیتے ہیں ہو جب ہو جاتی ہے, حالانکہ وہ پہلے موجود نہیں ہوتی, عدم میں ہوتی ہے, لیکن جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو فوراً ہو جاتی ہے. تو ارادہ الہی یہ تھا کہ آپ کو بتا دیتے, آپ انہیں چہروں سے پہچانتے, تو علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی پہچان عطا کر دی گئی تھی. یہ آپ کا اخلاق کریمانہ تھا کہ انہیں برداشت کرتے تھے اور نام لے کر ظاہر نہیں فرماتے تھے, اور اکثر مسلمان اکثر مومنین بھی جانتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تو رحمت للعالمین ہیں, آپ کی اداؤں کا تو یہ حال ہے کہ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار تھا مدینہ منورہ, عہد کے موقع پر بھی اپنے ساتھی لے کر الگ ہو گیا, بار بار دھوکے دیے, بار بار تان و تشنیع کی, اس کے باوجود جب وہ مرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اس کے لیے دیا کہ اسے میرے کرتے میں دفن کیا جائے. آپ کا اخلاق کریمانہ دیکھیے. اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کا اخلاق کریمانہ تو آپ کی ادا ہے, لیکن میں انہیں نہیں بخشوں گا, آپ ان کے لیے دعا مت کیجیے. فرمایا آپ 70 بار بھی دعا کریں گے تو منافقین کے حق میں قبول نہیں ہوگی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بار الہ میں 70 سے زیادہ بار کر دوں گا. پھر ارشاد ہوا کہ آپ ان کے لیے دعا کریں گی نہیں, نہ آپ ان کے جنازے میں جائیں گے, نہ ان کا جنازہ پڑھیں گے, نہ آپ ان کی قبر پر کندھ رنجا فرمائیں گے, نہ ان کے لیے دعا فرمائیں گے. قرآن نے منع کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی کا احسان رہنے نہیں دیا, جس نے آپ سے کوئی احسان کیا آپ نے اس کا بدلہ دیا. ہوا یہ تھا کہ جب بدر کے قیدی آئے, حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے چچا تھے اور بدر میں حضور کے مخالف آئے تھے, وہ بھی قید ہو گئے, تو بڑے قداور اور تکڑے آدمی تھے, تو ان کا کرتا پھٹ گیا, ان کے پاس لباس نہ رہا, تو انہیں کسی کا کرتا پورا نہیں آتا. عبداللہ بن ابی بھی بڑا 6.5 فٹ پونے 7 فٹ کا تکڑا جوان تھا, اس نے اپنا کرتا دیا تھا ان کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وہ احسان اتارا, جب وہ مر گیا تو اپنا کرتا اس کے کفن کے لیے عطا فرمایا, اور آپ نے مسجد نبوی میں جمع ہو کر بتایا تھا صحابہ کرام کو جمع کر کے کہ زندگی میں جس شخص نے میرے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے میں نے اس کا بدلہ اسے دے دیا, سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالی. اس کے احسانات اتنے ہیں کہ اس کا بدلہ اللہ ہی دے گا, اس کے علاوہ مجھ پر دنیا میں کسی نے جو احسان کیا میں نے اسے اس کا بدلہ دے دیا. تو نہ اسے وہ آپ کی قمیض مبارک کام آئی نہ آپ کے, بلکہ اللہ نے آئندہ منافقین کے جنازے ہی پڑھنے سے روک دیا. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ, اور ویسے فرمایا ہر ایماندار منافقوں کی باتوں سے انہیں پہچان سکتا ہے کہ یہ منافق ہے. واللہ یعلم اعمالکم, اللہ کریم تمہارے کردار سے بخوبی واقف ہیں اور تمہارے اعمال کو خوب جانتے ہیں. اور یاد رکھو دنیا میں آزمائش ہوتی ہے, دنیا ہے ہی آزمائش کی جگہ, یہ کمرہ امتحان ہے. انسان کو معرفت حق کی استعداد بھی دی, اس کے سامنے بے شمار دنیا کی لذتیں بھی رکھ دی, ان سے روکا نہیں ہے. فرمایا دنیا کی ساری لذتوں سے فائدہ اٹھاؤ لیکن اس طریقے سے جیسے میں کہتا ہوں. حلال اور جائز وسائل سے حاصل کرو, پاک اور طیب کھاؤ استعمال کرو. تو فرمایا والا نبل و بندہ کم, تمہاری آزمائش ہے, تمہیں آزمایا جائے گا. حتیٰ نعلم المجاہدین منکم والصابرین, حتیٰ کہ جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے نتر کر آ جائیں, پتہ چلے کہ اطاعت الہی کرنے والے کون ہیں اور کون محض نمائشی کلمہ پڑھنے والے ہیں, کون کافر ہے, کون بے دین ہے اور کون محض زبانی کلمہ گو ہے, اور کون اللہ کی اطاعت خلوص دل سے کرتا ہے, زندگی مجاہد کی گزارتا ہے, جہاد کرتا ہے, صبر کرتا ہے, اطاعت الہی پہ قائم رہتا ہے, دکھ سکھ سہتا ہے, تکلیفیں بیماریاں سہتا ہے, دامن اطاعت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. وَلَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ, ہم تمہارے ہر حال کو پرکھیں گے, دیکھیں گے کس حال میں تم کیسے ہو, تمہیں آزادی دے کر بھی دیکھیں گے, تمہیں قید اور مجبور کر کے بھی دیکھیں گے, تمہیں صحت کر کے بھی دے کر بھی آزمائیں گے, بیماری بھیج کر بھی آزمائیں گے, تمہیں اقتدار دے کر بھی آزمائیں گے, اور تمہیں وزارت عظمیٰ سے جیل بھیج کر بھی پرکھیں گے کہ وہاں کیا کرتے تھے, یہاں کیا کرتے. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا, جو لوگ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں, خود کفر کرتے ہیں, اور ہر کافر اللہ کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے. کفر ایسی مصیبت ہے کہ جس کے گلے پڑ جاتے ہیں وہ چاہتا ہے دوسرے بھی ایسے ہی ہو جائیں. اطاعت الہی پہ لوگوں پہ تان کرتے ہیں, عبادت اور نیکی پہ طنز کرتے ہیں, روکتے ہیں, بڑی عجیب و غریب باتیں نکلتی ہیں. اب ایک نیا رواج آ گیا ہے, وہ جی قربانی کے جانور آپ ذبح کر دیتے ہیں اور وہ کیا فائدہ, پیسے ضائع ہو جاتے ہیں, تو وہ پیسے غریبوں میں بانٹ دیے جائیں تو کتنے غریبوں کا کام ہو جائے. یہ عبادت, اطاعت اور نیکی, یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے یا اللہ نے؟ جس رب نے قربانی کا حکم دیا ہے اس نے یہی کہا ہے کہ یہ غریبوں میں بانٹو, پھر آپ قربانی کی جگہ ہی پیسے بانٹنا چاہتے ہیں. آپ کی خواتین, میں کم از کم کہوں تو 50,000 دے کر میک اپ روز کراتی ہیں, جو شام تک چلتا ہے, صبح اٹھتی ہیں تو پھر بھوت کی بھوت پھر جا کر کرواتی ہیں, تو یہ 50,000 کیوں ضائع کرتے ہیں روز, یہ غریبوں میں کیوں نہیں بانٹتے؟ آپ لاکھ لاکھ روپے کا فون لیتے ہیں, 5,000 کا فون 3,000 کا بھی لیا جائے بات اس سے بھی ہو جاتی ہے, آپ 3,000 کا لے لیں باقی غریبوں میں بانٹ. ہمارے پاس کروڑ کروڑ کی گاڑیاں ہیں, ہم 10,00,000 کی گاڑی میں بھی سفر کر سکتے ہیں, 90,00,000 غریبوں میں. یہاں کوئی نہیں سوچتا. اگلے دن مجھے ایک خاتون بتا رہی تھی کہ میں نے ایک قمیض پوچھی ہے, اس پر آگے پیچھے کڑھائی کی ہوئی تھی, ایک قمیض 2,50,000 روپئے, صرف قمیض قمیض, اس کے ساتھ کوئی سلوار دوپٹہ بھی نہیں. تو آپ 2,50,000 کی ایک قمیض جو لے گی خاتون, وہ ایک دفعہ پہنے گی, پھر دوسری دفعہ نہیں کہے گی, وہ تو فلاں فنکشن پہ پہنی تھی, لوگوں نے دیکھ لی, اب دو ہی پہن. یہ 2,50,000 کی پہننا ضروری ہے؟ 5,000 کی لے لیں اور باقی 2,45,000 غریبوں میں بانٹ. وہاں کوئی قربانی نہ کرو, پیسے غریبوں میں بانٹ دو, گویا غریبوں کے پروردگار تم ہو. یہ فیصلہ کرنا کہ کون سا کام عند اللہ مقبول ہے کون نہیں, یہ تمہارا منصب ہے, تم شریعت بنانے والے ہو. کتنے خرچ کرتے ہو؟ بڑے ہوٹلوں میں آٹھ دس ہزار روپے لگ جاتے ہیں کوئی دو بندے چائے پینے جائیں تو، کھانا کھانے جائیں تو تیس چالیس ہزار دے کے آتے ہیں، تو یہ گانا گھر پہ کھا لو، یہ دس پچاس تیس ہزار غریب کو دے دو، نہ وہاں کوئی نہیں، قربانی نہ کرو، یہ پیسے غریب کو دے دو، کیونکہ یہ عبادت ہے، یہ چھوڑ دو. تو فرمایا کفار کی عادت ہے کفر اللہ کی راہ سے روکنے کا سبب بنتا ہے، یہ دوسروں کو بھی نیکی کرنے سے روکتے ہیں. وَشَاكُرْ رَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى، اور جب ان پر ہدایت واضح ہو چکی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ کمر بستا ہے، پھر حضور کی مخالفت کرتے ہیں. فَذَيُعْبِتُ أَعْمَالَهُمْ، فرمائے نے جو سزا ہوگی اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے، کہ اگر ان سے کوئی بھولے چونکہ نیکی بھی اچھا کام بھی ہو گیا تو آخرت میں وہ غائب کر دیا جائے گا، اس کی کوئی فائدہ آخرت میں نہیں ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، سلامتی کا راستہ یہ ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، بلا چھوؤں چران کرو، تابیلیں اور تابیلیں نہ گھڑو، جو حکم ہے وہ مانو، اس میں پکھے نہ لگاؤ، اپنی عقل نہ دڑاؤ، جو اللہ کا حکم ہے وہ مانو. کیسے پتہ چلے گا اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا واتی الرسول، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، وہ میرا حکم ہے. ساری اطاعت الہی کا پتہ کہاں سے چلے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سے، آپ کے اعمال حسنہ سے، آپ کی حیات طیبہ سے. اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، بلا چوں چراں کرو، بغیر کسی تعبیر و تاویل کے کرو، کوئی بہانے نہ کرو، سیدھی سیدھی، دل سے بھی، ذہن سے بھی، عمل سے بھی، کردار سے بھی، پوری پوری کوشش کرو اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی. ولا تبتلوا اعمالکم، اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری نیکیاں بھی تمہارے منہ پر مار دی جائیں. یہ جو تم کہتے ہو نا قربانی کی جگہ غریبوں کو بازار، تو نیکی ہے نا، فرمائی میں تمہارے منہ پر ماروں گا. اس ملک میں اربوں روپے، اربوں کے حساب سے لوگ زکات دیتے ہیں، وہ کس کا حق ہے؟ غریبوں کا. اربوں کے حساب سے لوگ سال میں صدقات دیتے ہیں، کس کو دیتے ہیں؟ غریبوں کو. یہ الگ بات ہے کہ راستے میں لوٹنے والے بیٹھے ہیں وہ لوٹ لیں تو وہ الگ بات ہے، حق تو غریبوں کا ہے نا. تو پھر قربانی کے پیسے ہی دینے یار، اپنے میک اپ سے، اپنے لباس سے، اپنے جوتوں سے، اپنے جرابوں سے، اپنے پرفیوم سے، اپنے موبائل سے، اپنی گاڑیوں سے پیسے نکال کے غریبوں کو کیوں نہیں دیتے ہو؟ اطاعت الہی میں تاویلیں نہ گڑو، بے چوں چراں کرو، جو حکم ہے اس کی تعمیل خلوص دل سے کرو، ورنہ جن کاموں کو تم نیکی بھی سمجھتے ہو میں تمہارے منہ پر دے ماروں گا. اپنے اعمال ضائع نہ کرو. ولا تبتلوا اعمالکم، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم، جو کفر اپناتے ہیں اور پھر اللہ کی راہ سے روکتے روکتے عمریں بیت جاتی ہیں اور اسی میں مر جاتے ہیں، کفر پر مر جاتے ہیں، فیصلے قیامت کو سنائے جائیں گے. شہداء کا فیصلہ اللہ نے دنیا میں سنا دیا کہ یہ مرتے نہیں ہیں، زندہ رہتے ہیں اور میں ان پر ہمیشہ راضی رہوں. کفار کا فیصلہ یہاں سنا دیا، جو شرک اور کفر پر مرے گا اسے کبھی بخشا نہیں جائے گا. فَلَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، ان کی بخشش کی کوئی توقع نہیں. فَلَا تَهِنُوا، مسلمانوں ڈھیلے نہ پڑو، گھبراؤ نہیں، کمزور نہ پڑو. وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، ڈھیلے پڑ کر کفار کے ساتھ صلح نہ کرو، کمزور پڑ کر انہیں صلح کی طرف مت بلاؤ کہ ہم سے مقابلہ نہیں ہو سکتا اس لیے مہربانی کریں ہمارے ساتھ صلح کر لیں، یہ اسلام نہیں ہے. مت کمزور پڑو, کیا ہوگا تمہیں مار دیں گے تو شہید ہو جاؤ گے, شہادت تمہاری منزل ہے, مار دیں. کفار کے سامنے کم ہمتی کا اظہار نہ کرو اور کم ہمت اور کمزور ہو کر ان کی منتیں نہ کرو کہ ہمارے حال پر رحم فرماؤ. یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے. جو قومیں, جو لوگ, جو حکمران کفار سے مانگ کر کھانا اور ان کا صدقہ اور خیرات کھانا اور ان کے جھوٹے کپڑے اور جوتے پہننا اپنا کردار بنا لیتے ہیں, یہ ان کی بات نہیں ہے. یہ ان کی بات ہے جو زندگی اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت میں گزارتے ہیں. اللہ کریم فرماتا ہے کافروں کے سامنے ڈھیلے نہ پڑو, کم ہمت نہ بنو اور کمزور بن کر انہیں صلح کی طرف نہ بلاؤ. نہیں جی, ہمارے حال پر رحم کرو, ہم آپ سے نہ آپ کی ناراضگی ہم برداشت نہیں, یہ نہ کرو. وان تم الاعلون, اللہ پاس میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں تم جیتو گے, کوئی تمہیں نہیں ہرا سکتا. اس لیے کہ واللہ معاکم, تمہارے ساتھ اللہ ہے, کافر کے ساتھ تو کون ہے. جب تمہارا ایمان درست ہے, جب تمہارا کردار محمد الرسول اللہ کے حکم کے تابع ہے, پھر تمہیں کمزوری دکھانے کی کیا بات ہے. ڈٹ کر رہو, کافروں کی منتیں کر کر زندگی نہ گزارو, کافروں سے بہانے کر کے انہیں راضی نہ کرو, ڈٹ کے رہو, اپنے دین پر رہو, اپنے دین کے مطابق کام کرو. اور اگر کافر تمہیں دبانا چاہیں گے وانتم الاعلون, انشاءاللہ فتح تمہاری ہوگی. اس لیے واللہ معاکم, اللہ تمہارے ساتھ ہے. تمہیں کمزوری دکھانے کی کیا ضرورت ہے. ولئن یترکم اعمالکم, وہ تمہارے اعمال میں کمی نہیں کرے گی. تو اللہ کے اعتبار کرو گے تو تمہارے اعتبار کو دھوکہ نہیں دے گا. تم اللہ پہ اعتماد کرو گے تو تمہارے اعتماد کو وہ جھوٹا نہیں پڑنے دے گا, وہ تمہاری مدد, تمہارے ساتھ ہے. انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو, یہ دنیا کی زندگی جسے دین سے مس نہ ہو, جس میں دین نہ ہو, یہ باقی کھیل تماشا رہ جاتا ہے. اس کا کوئی حاصل, کوئی نتیجہ, کوئی انجام نہیں ہے. کھیل تماشا کیا ہوتا ہے, بچے ایک تھانے دار بن جاتا ہے, ایک دو سپاہی بن جاتے ہیں, ایک چور بن جاتا ہے, ایک مجسٹریٹ بن جاتا ہے, اسے پکڑ کے لے آتے ہیں, وہ گواہ بن جاتے ہیں, عدالت لگ جاتی ہے, وہ جب ختم کرتے ہیں سب کچھ توڑ تاڑ کے, نتیجہ تو کچھ نہیں ہوتا. نہ کوئی جج جج ہوتا ہے, نہ تھانے دار ہوتا ہے, نہ مجرم مجرم ہوتا ہے. تو فرمایا اگر دین سے نکل جاؤ تو دنیا کی زندگی محض بچوں کا کھیل ہے. تم امیر ہو گئے, تم حکمران ہو گئے, تم غریب ہو گئے, تم نے یہ کر لیا, تم نے وہ کر لیا, اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے, کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے. ان تو میرو تک تم اجور حکم بلا یس الکم ام والم, اور اگر تم ایمان پر قائم رہو اور اللہ کے ساتھ تعلق درست رکھو, تقوی اختیار کرو, اللہ کے ساتھ اپنا تعلق درست کر لو اور اللہ کی رضا جوئی کے کام کرو, یوتے کو مجور حکم, تمہیں بے شمار انعام دے گا. زندگی کا مقصد حاصل ہوگا, رضا الہی حاصل ہوگی, اللہ کا قرب حاصل ہوگا, ہمیشہ کی زندگی میں بے پناہ نعمتیں حاصل ہوں گی. ولا یسألکم اموالکم, اللہ اس کی تم سے کوئی قیمت نہیں مانگ رہا کہ غریب نہیں کر سکتا, امیر ہی خرید سکتا ہے, اتنے کروڑ دے دو تو جنت مل جائے گی, اتنے, ایسی بات نہیں. اللہ تمہارے مال نہیں تم سے مانگ رہا, کوئی تم سے اجرت نہیں لے رہا, یہ سارے انعامات محض اطاعت پر عطا کر رہا ہے. یسألکم ہوا فیوفکم تبخلوا ویخرج اذغانکم, اگر اللہ جنت کی اور آخرت کی بھی قیمت رکھ دیتے تو انسان تو ایسا دنیا پرست ہے کہ یہ اس میں بھی گھبرا جاتا اور بخل کرتا اور نہ کہتا میں پیسے کیوں دوں. اللہ نے کوئی قیمت نہیں رکھی کہ یہ دولت مجھے دے دو, یہ زمین میرے نام کرا دو, یہ میرے لیے یہ کرو, کچھ بھی نہیں. اطاعت کرو انعام پر, زندگی گزارو, دولت کماؤ, اولاد پالو, اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، گاڑیاں رکھو، گھر بناؤ، حلال اور جائز وسائل سے دوسرے کے حق نہ چھینو. اتنی سی بات ہے. فرمایا اس کی کوئی قیمت نہیں رکھی آخرت کی، جنت کی، رضا الہی کی. اگر ہم مال قیمت رکھ دیتے لوگ اس میں بھی بخل کرتے اور ان کی ناگواری ظاہر ہو جاتی کہ یار انہیں پیسے دے کر تو پسند نہیں ہے. ہاں تم ہا تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، ہاں اللہ نے تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی ہے. انفاق کیا ہوتا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ لوگوں کو پیسے دینا یہ انفاق ہے نہیں. حلال کمانا عبادت ہے، اسے جائز امور پر خرچ کرنا خیرات اور انفاق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ بیوی بچوں کو جو روزی کھلاتا ہے، کپڑے پہناتا ہے، ان کے اخراجات پورے کرتا ہے، وہ سارا صدقہ شمار ہوتا ہے. عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ تو اس کی ذمہ داری ہے، اس کے ذمہ فرض ہے. تو فرمایا فرائض پورا کرنا ہی عبادت ہوتی ہے نا، اس کے ذمہ ہے تو اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے تو اس پہ سے ثواب ملتا ہے. یعنی بچے پالتا ہے تو اسے عبادت کا ثواب ملتا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے ثواب اللہ کریم دیتے ہیں. تو انفاق فی سبیل اللہ یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، رزق دیا ہے تو اسے حلال ذرائع پہ خرچ کرو، علم دیا ہے تو اسے دوسروں تک پہنچاؤ، طاقت دی ہے تو دوسروں کی مدد کرو، اقتدار دیا ہے تو انصاف کرو، عدل کرو، لوگوں کی مدد کرو، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. وَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، تم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بخل کرتے ہیں. اللہ کے حکم کے مطابق خرچ نہیں کرتے، ویسے تو عیاشی کرنے میں تو کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں لیکن اللہ کے حکم کے مطابق نہیں، اس میں بخل کرتے ہیں. وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، اور جو بخل کرتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ نہیں کرتا، وہ اس کا وہ اشارہ اپنے آپ پر ڈال رہا ہے، کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہا، اسے خود اس کا جواب دینا ہوگا، اسے خود اس کی جواب دہی ہوگی. وَاللَّهُ غَنِيٌّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، یہ یاد رکھو، غنی صرف اللہ ہے، تم سب فقیر ہو، تم سب محتاج ہو، ایک ایک سیل کے محتاج، ایک ایک ذرے کے محتاج، غذا کے محتاج، ہوا کے محتاج، پانی کے محتاج، زندگی کے محتاج، نگاہ کے محتاج، سوچ کے محتاج، تم سوائے فقر کے، سوائے احتیاج کے، سوائے محتاجی کے تمہارے دامن میں ہے کیا؟ غنی وہ ہے، وہ ذات پاک ہے جو کسی کا محتاج، کسی سے اسے کچھ لینا نہیں. تم تو محتاج ہو، لمحہ لمحہ کے محتاج. تم کس بات پہ اکڑتے؟ انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو، تم سب گدا گر ہو، تم سب ہمہ وقت محتاج ہو. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمَكُمْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم اللہ کی نافرمانی پر ہی ڈٹے رہے. ان تتولو، اگر تم روگردانی کرو گے، احکام الہی کی پرواہ، تو وہ قادر ہے تمہیں تباہ کر دے گا، کسی اور کو ایمان کی توفیق عطا کر دے گا، وہ تمہاری طرح پھر نہیں کریں گے، وہ نیک ہو جائیں گے، وہ اللہ کے دین کی خدمت کریں گے. یہ سعادت ہے، دین پر قائم رہنا انعامات الہی میں سے سعادت الہی ہے. تم دین چھوڑو گے وہ تمہیں تباہ کر دے گا، تمہاری جگہ کسی اور کو ایمان عطا کر دے گا. تاریخ کے دامن میں بڑے اسباق موجود ہیں. مسلمان ریاستیں تھیں یہ ساری، سمرقند و بخارا کہاں تک، سب عیاشی میں مصروف ہو گئے، بے دین ہو گئے، برائیوں پہ بدعتیں آ گئیں، دین چھوٹ گیا، اللہ نے ان پر تاتاری مسلط کر دی اور ایسے مسلط کیے کہ ساری ریاستوں کو انہوں نے تباہ و برباد کر، جنگل جلا دیے، شہر جلا دیے، سر کاٹ کاٹ کر مینار بنائے، تہ و بالا تاراج کر دیا. اسلام نہیں مٹا, بدکار مٹ گئے, اللہ نے تاتاریوں کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی اور وہ مسلمان ہو. وہ قوم جو مسلمانوں کو مٹانے کے لیے نکلی تھی, وہ علامہ نے اسی لیے کہا تھا نا کہ پاس ماں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے, یہ تو بت خانے کے لوگ تھے, یہ بھی کعبے کے پاس ماں بنا دی اللہ نے. تو فرمایا اگر تم نافرمانی کرو گے تمہاری جگہ کسی اور کو نور ایمان عطا کر دے گا اور تمہیں تباہ و برباد ہو جاؤ گے. پھر وہ لوگ دین پر جم جائیں گے, دین کے مطابق عمل کریں گے, پھر اس سے انحراف نہیں کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں, ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے, نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.